ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن کسی نے آج بھیجی، یہ اگلا واقعہ جب ہم پڑھنے والے ہیں اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ بات اب بن رہی ہے تو اسی کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بعض اوقات غلط چیزوں کو پرووک کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کا رنگ ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، کبھی بھی بے سوچے سمجھے باتوں کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہونے لگے۔ یہ کوٹیشن ہے جی، بہت ہی قیمتی باتیں۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ سچ ہے نا، مجھے بتائیں گے تو میں اپنی غلطی دور کروں گی۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ دیکھیے کتنا فرق کم ہے لیکن ثواب اور گناہ کا فرق بن جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر کسی کی برائی دکھتی ہے تو ہم سب کو بتاتے ہیں سوائے اس کے جس میں برائی نظر آئی۔ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے جس کی برائی ہے؟ ہم ایک دوسرے کی بات کرنے میں ماہر ہیں بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے میں۔ یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتے، ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، مجھے ایک ہوٹل میں لکھا ہوا یہ جملہ بہت پسند آیا۔ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر ہم سے راضی ہو تو ہماری بات کرو، اور اگر ہم سے راضی نہ ہو تو ہم سے بات کرو۔ چلے میں اس کو آسان کر کے بتاؤں، جو اکثر میرے منہ سے بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں آ کر کوئی اچھی بات لگی تو دوسروں کو بتائیں، اور اگر کوئی بری بات لگی تو ہمیں بتائیں۔ حقیقت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جو زندگی کے اندر بہت خوبصورتی لے آتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنا یہ اصول بنا لیں تاکہ ہماری مجلس غیبت سے پاک رہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر قصہ ہے، مٹی سے مٹی پر مٹی میں۔ لفظ مٹی لکھے لکھے مٹی سے نکلے، مٹی پر آج ہیں اور مٹی میں چلے جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں بھی ہیں کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو اٹھایا اور اسی میں لوٹا دیں گے۔ پھر کیا ہے، حساب یا ثواب یا عقاب۔ یعنی حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا حساب لے گا۔ ایک ایک لفظ کا حساب ہونا یاد رکھیے، اللہ کے ریکارڈر بہت زیادہ سینسٹیو قسم کے ہیں۔ پھر یا تو ثواب ہوگا یا عقاب۔ عقاب کہتے ہیں ڈانٹ کو، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس پہ پکڑ کرے گا۔ گناہ کرنے والوں کو حقارت سے نہ دیکھو، اور نہ نفلیں نیکیاں کم کرنے والوں کو اپنے سے کم سمجھو، اور خود کی زیادہ نیکیاں اور نمازیں اور روزے اور وظائف پر نہ خوش ہو اور نہ گھمنڈ کرو، کیونکہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں کون مقبول ہے اور کس کا عمل مردود ہے اور کس کا خاتمہ اچھا ہوگا اور کس کا نعوذ باللہ برا ہوگا۔ نصیحت کرو بغیر فضیحت کے، اور شکوہ کرو بغیر کسی کو شرمندہ کیے ہوئے۔ اچھی باتیں ہیں نا، قیمتی باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ اپنے اندر لیں گے۔ ابھی چلتے ہیں اگلی کہانی۔ یہ جو آپ کو کوٹیشن دی ہے اس کا تعلق ہے اب اگلی کہانی کے ساتھ، پیج 48، ام مستو رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت۔ واقعی عفق کے تھوڑے سے میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک تہمت لگی تھی غزوہ مریسی سے واپسی پر، جب آپ اپنی کسی حاجت کی وجہ سے دور تھی، قافلے سے آپ پیچھے رہ گئیں۔ اس کے بعد آپ واپس اسی جگہ پہ آئیں اور ایک اور صحابی حضرت سفیان بن معطل جو تھے وہ وہاں اسی کام پہ تھے کہ جو لوگ رہ جاتے یا کوئی چیز گری پڑی ہوتی اس کو لے کر آتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر واپس اس قافلے میں آ کے مل گئیں۔ چند گھنٹے کا یہ سارا معاملہ تھا، لیکن آپ کو وہاں آتا دیکھ کر عبداللہ بن ابئی نے بہت ہی بری بات کہی، نعوذ باللہ، کہ نبی کی بیوی جان بوجھ کے پیچھے رہی تاکہ ایک غیر مرد کے ساتھ ٹائم گزارے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حضرت عائشہ گھر میں آتی بیمار ہو گئیں، ان کو بالکل خبر نہیں تھی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، بھولی بھالی تھی، چھوٹی سی عمر تھی۔ خیر ایک مہینہ تقریباً گزر گیا، لیکن وہ محسوس کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کے دنوں میں عائشہ کے ساتھ ایک نرمی اور ایک مزاح والا کیفیت ہوتی تھی وہ نہیں ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے۔ تو اتنے میں پھر کیا ہوا کہ ایک دن حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، ان دنوں میں گھروں میں واش رومز نہیں ہوتے تھے، تو رات کے وقت میں عورتیں پردے کے اندر جا کر اپنی حاجت کو پورا کرتی تھی۔ تو اب یہ ام مستو جو ہے ان کی خالہ تھی رشتے میں، تو ان کے ساتھ حضرت عائشہ گئیں۔ اب وہاں کیا ہوا، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ واقعہ عفق، یعنی اس پورے واقعے کو قرآن کہتا ہے عفق، کیونکہ ایک طوفان تھا بہتان کا جو گھڑ لیا گیا۔ تو واقعہ عفق میں جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناپاک بہتان لگایا تو جو سادہ لوح مسلمان ان کے دام فریب میں آ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر اس بہتان بازی میں شریک ہو گئے تھے، ان میں مستو رضی اللہ عنہ بن اساسہ بھی تھے۔ مستو نے جب غزوہ بنو مستلق سے واپس آ کر اپنی ماں سے اس واقعے کا ذکر کیا تو نہ صرف انہوں نے اس الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ وہ اپنے بیٹے کی سرکت سے سخت ناراض ہو گئیں اور اس بارے میں انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان کے ایمانی جذبات اس قدر شدید تھے کہ بیٹے کی سرکت کو نہ صرف یہ کہ گوارا نہ کیا بلکہ اس معاملے میں کسی تاویل و توجیہ سے کام لے کر بیٹے کی حمایت نہیں کی۔ اس بہتان بازی میں شریک دوسرے افراد کی بنسبت وہ اپنے بیٹے پر سب سے زیادہ ناراض اور غضبناک تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ام مستوح رضی اللہ عنہا، جن کا اصل نام سلمہ بنت ابی رحم تھا، ہر وقت اپنے بیٹے کے اس غیر شرعی اور نامناسب طرز عمل پر پیچ و تاب کھاتی، یعنی غصے کا اظہار کرتی اور غم و غصے کا شدید اظہار کرتی تھی۔ مستو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم والدہ کا شمار انتہائی راسخ العقیدہ، راسخ کہتے مضبوط، سیدھا، بہت اچھا، اثر و رسوخ کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بہت اچھا تھا۔ راسخ العقیدہ صحابیات رضی اللہ عنہن میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آبادی سے باہر قضاء حاجت کے لیے جا کر واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ پردے کے لیے اوڑی ہوئی چادر سرک کر ان کے پاؤں میں الجھ گئی، جس سے ان کی چال کا توازن بگڑ گیا اور وہ زمین پر تقریباً گر پڑی یا گرتے گرتے بچی۔ اس موقع پر اپنے بیٹے کی حرکت مزید شدت سے ان کے ذہن میں تازہ ہو گئی تو اچانک وہی ایمانی جذبات ابھر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اونچی آواز سے بد دعا دینا شروع کر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ان کے بیٹے مستو رضی اللہ عنہ کی حرکت سے بے خبر تھی، اس لیے وہ مستو کے ان جذبات پر حیران ہوئی اور مستو کے حق میں مدافعت کرنے لگی کہ آپ کا بیٹا تو بدری صحابی ہے اور آپ اسے بد دعا دے رہی ہیں۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کے منہ سے اپنے بیٹے کے حق میں حمایت اور مدافعت کے کلمات سن کر اس مومن خاتون نے اندازہ لگا لیا کہ ام المومنین کو شاید مستو رضی اللہ عنہ کی حرکت کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس امر پر خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ بہتان بازی کے بارے میں گردش کرنے والی افواہوں کو صاف صاف واضح کر دیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بیٹے کی حرکت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ سکتے میں آ گئی۔ بعد ازاں وحی کے ذریعے سے جب ام المومنین عائشہ کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور ان کی عفت و پاک دامنی کی تصدیق ہو گئی تو حکم الہی کے تحت تمام متعلقین بہتان پر حد جاری ہوئی۔ ایسی ہوتی تھی زمانہ خیر القرون کی صاف دل رکھنے والی مائیں، دین کی غیرت کے معاملے میں اپنی اولاد کی غلطی پر سختی سے تنبیہ اور اظہار ناراضگی انہی کا حصہ تھا۔ ایسی غلطی کو برداشت کرنا یا نظر انداز کرنا تو وہ جانتی ہی نہ تھی۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، دینی خطوط پر کرنا، ایمان لانے اور دینی فرائض کی بجاوری کے بعد ان کا فرض اولین ہوا کرتا تھا تاکہ ان کی اولاد بے دینی و گمراہی اور دیگر غلطیوں سے بچی رہے، لیکن اگر نادانستہ یعنی انجانے طور پر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا جو ناروا اور غلط ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ وہ اس پر انہیں معاف کر دے۔ ایسے موقع پر ان کا طرز عمل اور رد عمل ایسا ہی ہوا کرتا تھا جس کا مظاہرہ ام مستو رضی اللہ عنہا نے کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آج ویسا کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، کم تر معیار کا ہی صحیح، لیکن بہرحال یہ امر ممکن ہے بشرطے کے خلوص اور ایمان و ایکان کہتے ہیں یقین کو، یقین کے ساتھ کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی جذبہ صادقہ بخشے جو صحابیات رضی اللہ عنہن کا تھا اور ہمیں دین و دنیا اور آخرت کی سرفرازیوں سے نواز فرمائے، آمین۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے بے سوچے سمجھے کسی پر الزام لگائے ہوئی کوشش میں حصہ ڈالا۔ بات تو سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب ہم اس کو اپنے بچوں پہ دیکھتے ہیں۔ بچے بعض دفعہ ہر بات کی ذمہ داری دوسرے پہ لگاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ آپ دیکھیں گے نا، بالکل چھوٹا بچہ کوئی کام بھی غلط کرے گا نا تو آپ جا کے اسے پوچھے کس نے کیا، تو دوسرے کا نام لگائے گا، اس نے کیا۔ آپ دو جگہ بچے کھیلتے رہے تو آپ دیکھیں گے اس نے کیا۔ اور بعض دفعہ بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ غلط کام کر کے آتے ہیں، فوراً آ کے آپ کے پاس کھڑے ہو کے شکایت اس کی لگا دیتے ہیں۔ یہ عادت شروع سے ختم کی جائے، یعنی مضبوط شخصیت کی بنیاد میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو شکایتیں لگانے کی عادت نہ رہے۔ آج کچھ لوگ جو بڑے بھی ہو چکے ہیں نا، ان کا رویہ شکایتی رویہ ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ شکایتیں لگانا، کمپلینز کرنا، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ بچپن سے ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی مائنڈ نہ کرے، لیکن میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کے بچوں میں یہ بہت عادت ہوتی ہے۔ مائیں خود پوچھتی ہیں، اچھا گئے تھے دادی کیا کر رہی تھی، پھپھو کدھر تھی، چچی کیا کر رہی تھی، ایسی کنسوئیں لے کیا کھایا تھا، کچھ دیا تھا نے تمہیں، اچھا وہ گھر میں کوئی آیا ہوا تھا، اس طرح کی باتیں۔ اب بچوں کو عادت ہو جاتی ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر لینی۔ اب ہوتا کیا، پہلے تو ماں کے کہنے پہ بتاتے ہیں، آہستہ آہستہ اتنے ٹاکیٹو ہو جاتے ہیں کہ وہاں جا کر باتیں کرنے کی کوشش کرنی شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو شروع سے نگیٹ کریں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے، مثال ہے آپ کا بیٹا احمد، اس کا نام ہے، اور آپ کی دیورانی بھی ساتھ ہی رہتی ہیں اور اس کے بیٹے کا نام محسن ہے۔ اب آپ کا احمد آیا اور کہتا ہے کہ محسن نے یہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرے آپ فوراً جائیں، محسن ادھر آؤ بیٹا، محسن کے پاس چلی جائیں، یہ اس کو بلا، بیٹا ادھر آؤ۔ اب آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ جو تم کہہ رہے تھے اس کے سامنے کو، یقین کیجئے اگر ایک آدھ دفعہ آپ یہ کر گئیں تو کبھی آپ کا بچہ کسی کے بارے میں غلط نہیں کہے گا، کیونکہ دوسرے کی بھی تو زبان ہے نا، پھر وہ کہے گا ایسے نہیں تھا ایسے۔ بچوں کی جو چیز نہیں برداشت ہونی نا، وہ ان کی بد اخلاقی برداشت نہیں کرنی۔ جیسے ہم نے نور اللہ نور کورس جو تھے کرتے ہیں، اس کا ایک ہمارا سیشن تھا، اس میں ہم نے ایک پریزنٹیشن شیئر کیا تھا، امریکہ کے ایک اسکول کا تھا، جس کو ہم نے پھر اپنے حساب سے ادھر چینج کر کے تو میں نے ان کو پڑھایا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہمارا اسکول ہے نا، ادھر کریکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ اور میں یہاں دین کی خدمت کے نام پہ آتے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کی شکایتیں لگائیں اور ہم ایک دوسرے کے ایپ ٹولیں، شکایتیں رویہ رکھیں، دوسروں کو انسان سمجھنے کی بجائے ان کو ہم خدا سمجھیں، کام کبھی نہیں ہوتا۔ ہر جگہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بچوں کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں۔ ایون آپ دیکھیے کہ بچہ آپ سے کسی کی شکایت لگاتا ہے کہ اس نے مجھے مارا یا میری چیز لی، تو آپ بچے کو کیسے پازیٹو تھنکنگ دیں کہ بیٹا اس نے آپ کو صبر کا موقع دیا اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جیسے ایک جگہ میں تھی تو دو بھائیوں کے بچے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو وہ بچوں میں سے ایک بچہ لڑتا، پھو 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 پھو، اس نے مجھے یہ کہا، جیسے وہ اس کا مقدمہ بنا کے لایا، اتنا بڑا بڑا بن کے مقدمہ۔ تو جب میرے سامنے اس نے بات کی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اس نے تمہیں تنگ کیا نا، کہتا تو میں نے کہا کہ تم بڑے بننا چاہتے ہو نا، ہاں، تو میں نے کہا تم اسے کہو کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو جب معاف کر دیتا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، یقین کرے اس بچے نے کھڑے کھڑے اتنی رو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ کیوں؟ کہ اس کو بڑا بننا تھا، بات ختم۔ پھر میں کہا اچھا تمہیں اور بڑے بننا، اس کو حق دو، گلے لگاؤ۔ فوراً جا کے وہ اس میں گلے ملنے میں جب پھر لڑ پڑے۔ لیکن بچوں کی کبھی نہ سنیں، اور بہت نہ سمجھ مائیں ہیں جو بچے کی بات پہ اپنے تعلقات بگاڑ لیتی ہیں۔ یہ بچوں کو شروع سے سکھا دے کہ ون سائیڈڈ بات سن کر میں فیصلہ نہیں دوں گی۔ دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے کہ صرف کسی کے مقدمے پہ سزا دے دے، بلاتے ہیں نا ادھر سے ادھر، اور یہ عادت بڑے ہونے تک رہتی۔ ایون ابھی جیسے جو ہمارا کام ہے اس طرح کا، تو بہت سارے لوگ کوسچن پوچھتے ہیں نا، تو کبھی جو بات مجھے خود سمجھ نہ آئے تو میں کسی سے مشورہ کروں یا کچھ پوچھوں، یا اپنے ہسبینڈ سے بھی کبھی کو بات کروں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹر نے تم سے سوال پوچھا ہے، جب تک تم اس کا مسئلہ یا اس کے ہسبینڈ یا اس کی ساتھ جو بھی نارملی مسائل ہوتے ہیں ان کی بات نہ سنو تم ان کو جواب نہیں صحیح دے سکتی۔ اور اٹس ٹرو، ایک بندے کی بات سن کر آپ کیسے رائے قائم کر سکتے ہیں، اور بعد میں تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کہنا تو دور کی بات ہے، دل میں رائے قائم کر لینا کہ کتنی مظلوم سسٹر ہے اور اس کا ہسبینڈ کتنا ظالم ہے، اس پہ بھی خوف آتا ہے کہ اللہ صرف اس کی بات سن کے میں نے اس مرد کے بارے میں ایسی رائے قائم کر لی، پتہ نہیں وہ بردر ایسا نہ ہو، یہ سسٹر ہی بیچاری سیدھی سی ہو، یہی ان کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہی۔ تو یہ کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، بچوں میں انٹرسٹ لینا پڑے گا، کبھی کوئی بات جانے نہ دے، رکھ لے ایک ہفتہ، دس دن، بارہ دن، مہینہ، دل میں رکھتے رہے، آپ جب مناسب موقع اس کو وہ بات یاد کریں۔ آئیے پڑھتے ہیں اگلی کہانی، باتیں تو اور بھی ہیں لیکن اس میں سے ہم نے جو سیکھا کہ بچوں کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو لے کر دوسروں کے سامنے نہیں پیش کر دینا۔ اب اگلا جو واقعہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے پیج 50 پہ، بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک صحابیہ کی فکر مندی، یہ چھٹے نمبر کی کہانی ہے۔ یعنی اس دور کی مائیں اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، آج ہم کیا کہتے ہیں، ایجوکیشن، غرغرہ ہے نا ایجوکیشن کا، ایجوکیشن نہیں، ساتھ ہی ساتھ تربیت، اور تربیت ہی اصل بات ہے. دیکھیے باادب با نصیب, تعلیم سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کے ساتھ تربیت نہ ہو. تو وہ کیا تھے؟ صحابیہ کی فکر مندی. آئیے پڑھتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے مقابلے میں مکہ کے کفار اور مشرکین کی سازشوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے. مدینہ کے باشندے رسول رحمت کی مدینہ تشریف آوری کے بعد اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرتے نہیں تھکتے تھے. وہ مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر صحبت نبوی سے فیض یاب ہو رہے ہیں. ام سلیم بینی اہل ایمان میں سے ایک ہیں, جو ایک صاحب کردار صحابیہ رسول ہے, نہایت نیک اور پارسا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. لواحقین میں اب آپ اپنی بیوی اور ایک چھوٹے بچے انس کو چھوڑ کر گئے. نیک نہایت والدہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہیں انس کی دینی تعلیم و تربیت کی شدید فکر تھی. چنانچہ وہ عہد کرتی ہیں کہ جب تک انس رضی اللہ عنہ جوان نہیں ہو جاتے تب تک میں آئندہ شادی نہیں کروں گی. بیٹے کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچ وچار کے اس عالم میں ان کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے, اور وہ یہ کہ بیٹے کو تعلیم و تربیت کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر کر دیا جائے. چنانچہ وہ بارگاہ نبوی میں اپنے بیٹے انس کے ہمراہ حاضر ہوئی. رسول رحمت بچے کو پیار کرتے ہیں اور اس کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں. پھر آپ ام سلیم سے آنے کا مقصد دریافت فرماتے ہیں تو وہ عرض کرتی ہیں, یا آپ بھی اب سنیے, اے اللہ کے رسول, آپ پسند فرمائیں تو میری خواہش ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی دینی تعلیم و تربیت مثالی ہو. ہم سب سوچیں, دیکھیے صحبت صالحین جو ہوتی ہے نا, یہ انسان کی تربیت کرتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی تعلیم تربیت بہت اچھی ہو, اس لیے اسے اپنی صحبت اور خدمت کا شرف بخشیں اور دینی اور دنیاوی سرفرازیوں کے حصول کے سلسلے میں اس کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے رسول نے ام سلیم کے پرخلوص جذبات کی تحسین فرماتے ہوئے ان کی درخواست قبول فرمائی اور آمادگی کا اظہار فرما دیا. ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ لپٹے ہوئے انس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے انس کے سر پر دوبارہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور مالک حقیقی کے حضور بچے کی خیر و بہتری کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ام سلیم بھی دعا میں شریک ہو گئیں. دعا کے ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی وہ آپ سے اجازت لے کر نہایت خوش خوش واپس گھر کو چلی گئیں. انس رضی اللہ عنہ بڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ جزائے خیر سے نوازے, انہوں نے میری خوب پرورش کی کہ مجھے ابتدائی عمر یعنی بچپن ہی سے رسول اللہ کی خدمت اور صحبت سے فیض یاب کرنے کے لیے پیش کر دیا, اور اللہ کے رسول کی خدمت گزاری سے زیادہ بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے. ام سلیم نے آپ کی خدمت میں کھجوریں اور کچھ مکھن پیش کیا اور آپ سے درخواست کی کہ انہیں تناول فرما لیں. آپ نے فرمایا میرا تو آج روزہ ہے. آپ کچھ دیر ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما رہے, اسی دوران میں آپ نے نوافل بھی ادا فرمائے, جن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھرانے میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگی. پھر ام سلیم نے آپ سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میرا بیٹا انس رضی اللہ عنہ آپ کا خدمت گار ہے, میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں, آپ اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیے. آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور انس کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا, یا اللہ اسے مال بھی عنایت کر اور اس کی عمر میں بھی اضافہ اور برکت فرما. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ انس رضی اللہ عنہ تمام انصاری صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئے. کون سے اسکول میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, کیا کیریئر بلڈ کیا, دین کے لیے ماں وقف کرتی ہے اور سب سے زیادہ مالدار ہو گئے. یہ بھی آج ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ ہمارے بچے زیادہ پڑھ جائیں گے دنیاوی طور پہ تو امیر ہوں گے. دولت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیر, آپ نے عمر بھی بہت لمبی پائی اور کثیر الاولاد بھی ہوئے. ایک اور واقعہ جس سے ام سلیم کی اپنے بیٹے انس کے بارے میں صالح تعلیم و تربیت کا اظہار ہوتا ہے یوں ہے, ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو کسی اہم اور خاص کام کے سلسلے میں کہیں بھیجا اور آپ خود ایک دیوار کے سائے میں ان کی واپسی کے منتظر رہے. انس رضی اللہ عنہ وہ کام کر کے واپس آئے اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو آپ نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے کہ اب تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ. انس آپ کے فرمان پر جس جگہ کام کے لیے گئے تھے وہاں جانے اور واپس آنے کی وجہ سے جب دیر سے اپنے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ ام سلیم نے ان سے دیر کی وجہ دریافت کی انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ کے کام کے سلسلے میں کہیں گیا تھا جس کے باعث دیر ہوئی. ام سلیم نے انس سے کام کی نوعیت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا یہ ایک پوشیدہ کام تھا. اس پر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کو تاکید فرمائی کہ اس بارے میں کسی سے بھی ذکر نہ کرنا, چنانچہ انس نے ایسا ہی کیا. صحیح مسلم کی روایت. جی کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ بچوں سے قریت نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ نہ کسی کو بتانا تو نہیں بتایا. ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو مجبور کر دیتے ہیں, چلے مجھے تو بتا دینا. اور یہ ہمارے کوئی کرتے ہیں, اپنے شوہر کو بھی کہتے ہیں, دوستوں کو بھی, بس ایک دفعہ مجھے بتا دو اور کسی کو نہ بتانا. اب میں بھی بس آگے ایک کو ہی بتاؤں گی اور اس کو ساتھ ہی کہہ دوں گی اب تم کسی کو نہ بتانا. یہ ہمارا ایک اجتماعی کلچر بن چکا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس ماں نے 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی کے پاس چھوڑا, ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے؟ آپ دیکھیے کہ یا تو اپنے گھروں کا ماحول ہی بڑا خوبصورت ہو جائے, کہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو. جو آپ اپنے گھر میں سکھا سکتی ہیں وہ کہیں بھی سیکھ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں جی کسی مسجد کے مولوی صاحب کے گھر بچے کو بھیج دیتے ہیں, کسی قاری کے, کسی امام کے. نیور ڈو دس. آپ اپنے گھر میں ہی ایسا ماحول بنائیں اور اپنے بچوں کو خدمت کی عادت ڈالیں. یہ بھی ایک پیرنٹنگ کی بہت ہی مؤثر ٹپ ہے کہ بچپن سے بچوں کو کام کی عادت ڈالیں. میں نے دیکھے بعض مائیں محبت میں کرتی ہیں لیکن نہ سمجھی ہو جاتی ہے, بچوں کے بستے بھی خود اٹھاتی ہیں, جوتے بھی ان کے اٹھا اٹھا کے پھر رہی ہیں. اور اسکول سے بچے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سر پہ احسان چڑھایا کسی کے, ایک جوتا ادھر ایک ادھر, بستہ اگر پکڑا بھی ہے تو باہر جوتوں کے اندر رکھ کے چلے گئے اور گھر میں ایک طوفان بدتمیزی آتا ہے. نہیں, بچوں سے کام لیں, پانی پلواؤ. آپ دیکھیے کہ میں جانتی ہوں کسی کو, تو جب ماں کے گھر جاتے ہیں نا تو بیٹھتے ہی سب سے پھلے اٹھیں گے اور فریج سے پانی نکال کر تو ماں کو دیں گے, تو ماں بھی لے لیتی ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور, یعنی اگر وہ ایک دو گھنٹے اپنی ماں کے گھر رہتے ہیں نا تو ماں کے پاس 4 گلاس جمع ہو جاتے ہیں. تو ماں کیا کہتی ہیں, میں اپنے بیٹے کی نیکی کیوں ضائع کروں. وہ لے لیتی ہیں, پھر ایک پیا پی پی, وہ پتا نہیں سارا دن وہی گلاس پیتی رہتی ہیں لیکن بیٹے کو منع نہیں کرتی. کتنی چھوٹی سی بات ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم تمہاری خدمت کریں, اس کو نکال دیں. لوگ کہتے ہیں نا ہائے ایک بچہ تھا اب 2 ہو گیا اب 3 ہو گئے, میں کہتی ہوں شکر کرے. اپنے بچوں سے فزیکل ہیلپ لیں. آپ بیٹھے نا بچیاں چھوٹی چھوٹی, بیٹا یہ پکڑانا وہ پکڑانا, ایک تو وہ آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے, دوسری بات ایکٹیو رہیں گے, تیسری بات ان کی توجہ کی ادھر ادھر نہیں ہوگی. تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں تمہارے کام کروں, نہیں, ایڈمٹ کیجئے کہ میں اب کمزور ہوں, میرا بچہ بڑا ہے, میں نے اسی سے لینا ہے کام. تو اس طرح سے فکر رکھیں تو بچوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس بچے نے اپنی 10 سال کی زندگی سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ وقت گزارا. کتنے سال آپ مدینہ میں رہے؟ 10 سال. تو اللہ کے نبی کی وفات کے وقت حضرت انس کی عمر 20 سال تھی. اس 20 سال کی عمر سے لے کر یہ تقریباً 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ان 10 سالوں کی تربیت کا اثر اس کا صحابہ نے دیکھا. کس طرح سے اللہ نے یہ ان کو آنر دیا کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے حجروں میں بھی چلے جاتے تھے جہاں دوسرے نہیں جا سکتے تھے. تو آج ہم بھی اپنی بچوں کو خدمت گار بنائیں, خدمت کریں. گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے نا, نانی ہے, دادی ہے, بچوں سے کہا کرے اٹھو چلو دادی کے پاؤں دباؤ. ایسی دیکھیے, پہلی بات اگر آپ دباتے ہیں تو بچوں کو کہنا بھی نہیں پڑتا, وہ دبانے لگ جائیں گے. ضرور کام لیں. ابو آئے ان کا بیگ پکڑو, ابو کے جوتے رکھو, چلو یہ کرو, بڑے بھائی کا یہ کرو. آپ اپنی سوچ کے ساتھ بچے کو چھوٹے بڑے رشتوں کا فرق سمجھائیں. بہن ہے تو بھائیوں کا خیال, بھائی ہے تو بہن کا خیال. اس طرح سے نا ایک فیملی بندھی رہتی ہے. اور یہ جو آج ہمارے کلچر میں آ گیا نا سٹائل آئسولیشن کا, جس کو لوگ کہتے ہیں برگر فیملی, ہر بندہ اپنے ہی حال میں مگن ہے, ہر بچے کی کھپائیاں ہی اتنی ہیں اس کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہے. کہاں یہ لگتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پریشان ہو, لاؤ میں اس کے کپڑے استری کر دوں, اس نے آج پیپر کے لیے جانا ہے, اچھا لاؤ میں اس کے لیے کچھ ناشتہ بنا دوں, میرا بھائی بھوکا نہ چلا جائے, بہن اٹھ کے ناشتہ بنائے. یہ باتیں خوبصورت بھی لگتی ہیں نا, اور اس کا یقیناً فائدہ بھی ہوتا ہے. اور یہ محبتیں, میں نے ایک چیز فیل کیا کہ جو مشرقی ماحول کی بچیاں پلی ہوتی ہیں نا, بچیاں بچے, ان بچیوں اور بچوں کا آپس میں بہت پیار ہوتا ہے. جیسے ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو ہمیں اپنے بھائی بہن کیسے لگتے ہیں, اور سال بعد ملیں, 6 ماہ بعد ملیں, کیسے انسان محبت سے ملتا ہے. اس کے برعکس جو بچے ویسٹرن ماحول میں پلتے ہیں نا, میں دیکھتی ہوں کہ ان میں وہ محبت اور وہ کھینچ نہیں رہی. ہیلو, ہائے, کیا ہے, ہاؤ ڈوئنگ, نائس, چلو بیٹھ جائیں گے, ختم. اتنا ہی بہت ہے, اسے زیادہ فرینک نہیں ہوتے.